الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم قبائل و شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن مجید کی یہ آیت جو سورۃ الحجرات کی ہے، اس میں ہم مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو ایک چارٹر دیا گیا ہے، اور یہ چارٹر ہے رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا. اور یہ ایسا چارٹر ہے جو آج سے 1500 سال پہلے دیا گیا، اور یہ برائے نام بھی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کا ایک حصہ بنا کے اہل ایمان کو، ان کے ایمان کا بھی ایک حصہ بنا دیا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور مسلمانوں نے اس قرآن مجید کی دعوت کے ذریعے غیروں کو بھی عمل کروانا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو سمجھانا چاہتا ہے اہل ایمان کو، وہ خود لیڈ کریں، یہ نہیں کہ دوسروں کو فالو کریں، خود آگے بڑھیں، خود علم بردار بنیں کہ ہم ہیں ہیومن رائٹس کے علم بردار، نہ کہ کوئی اور. اس لیے کہ ہم عملاً اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، زبانی نہیں. قرآن مجید کے اسی حکم کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یہ جو الفاظ فرمائے تھے، آپ کو اس موقع پر چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ آپ کی ساری نبوت کی زندگی، 23 سالہ زندگی، اور جس میں بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، 13 سال آپ مکہ میں بھی رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کا حق چھینا ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کو کوئی گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کہ اللہ کے رسول اس میدان میں کھڑے ہو کے یہ فرما رہے ہیں، لوگوں سنو، لا فضل لعربین علی عجمی ولا لعجمین علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر. یہ بات کوئی لفظی نہیں تھی، قرآن مجید کی آیت پہلے اتر چکی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنا ودائی خطبہ جو مسلمانوں کو دیتے ہیں، اس میں بھی یہ بات پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات امت میں بھی جاری ہو جائے. آپ نے اس پر کیسے عمل کیا؟ مکی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان حقوق کو جو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ مخالف چاہے کتنا بھی بدتر مخالف ہے، کتنا بھی شدید ہے، کتنا بھی گالی گلوچ سے وہ کام لیتا ہے، رد عمل کے طور پر اس کو گالی نہیں دینی. یہ قرآن کا سبق تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر عمل کیا. واتبع الحسنۃ واتبع السیئۃ الحسنۃ، کہ اللہ کے رسول جہاں کوئی غلطی ہو جائے اس کے پیچھے فوراً نیکی کر دیجئے. آپ سے تو ایسی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن سبق ہی پڑھایا گیا. غلطی کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہی کہ اگر دوسرے نے غصے سے مجھ سے بات کی ہے تو میں پلٹ کے اس کو شدید تر غصے سے جواب دوں، کسی نے گالی دی ہے تو میں جواب میں اس کو بہت بڑی گالیاں دے دوں، اس کے ماں باپ تک کو نہ چھوڑو، اس کی نسل کو نہ چھوڑو، کسی نے مجھے اینٹ ماری ہے تو میں اس کا جواب پتھر سے دوں. یہ نہیں، آپ نے تو یہ کیا ہی نہیں. آپ کی 13 سالہ زندگی میں بھرپور دشمنی ہے، اور آپ کے خلاف بڑا غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسروں کے حقوق پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. ایک احترام دیا ہے انسان کو، چاہے کتنا بڑا مخالف بھی تھا۔ آپ کے گھر کے باہر گڑھے کھودے جاتے، کانٹے بچھائے جاتے، اور اسی طرح آئے دن کوئی نئے سے نئی نئے سے نیا حربہ استعمال کیا جاتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے صرف یہ لفظ نکلتے کہ بنو عبد مناف، کیا یہ اچھی ہمسائیگی ہے؟ بس اتنے آپ کہتے، میں تمہارا ہمسایا ہوں، ہمسایوں کے تو کچھ حقوق ہوتے ہیں، میں نے کبھی تمہارے ساتھ اس قسم کی زیادتی کی ہے جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ اچھی ہمسائیگی ہے؟ بھائی اتنا مختصر سا جملہ جو سمجھا دینے کے لیے کافی ہے کہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں اور زیادہ غصہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو انہوں نے کیا وہ بس ان کو محسوس کرانا چاہیے کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں، تمہارا ہمسایہ بھی ہوں، تمہارا رشتہ دار بھی ہوں، تمہارے خاندان کا فرد ہوں، لیکن ایک بات کرتا ہوں، تم مخالفت میں اس حد تک چلے گئے ہو، نہ دیکھتے ہو کہ میرا اپنا ہمسایہ جو ہے رشتہ دار ہے، اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ تو پورے کریں، لیکن اس کو اذیت دینے کے لیے جتنے بھی انسانی حقوق ہیں ان کو کچلا جا رہا ہے، یہ کیسی اچھی ہمسائیگی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف اتنا جملہ فرماتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں یہ سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رد عمل ظاہر کیا۔ اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم حسد بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ آج تو افسوسناک صورتحال ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک، چے جائے کہ وہ علماء ہوں الا ماشاء اللہ، چے جائے کہ ہماری لیڈرشپ ہو الا ماشاء اللہ، چے جائے کہ ملک کا وہ طبقہ جس کو کریم کہا جاتا ہے، جو ملک کی پالیسیاں بناتا ہے، وہ ہوں الا ماشاء اللہ، اوپر سے لے کر نیچے تک آج آپس میں اتنی بدگمانیاں، اتنی لڑائیاں، اتنا حسد کہ جس سے ہم خود اپنی نظروں میں گر گئے، ہمارا کوئی وقار نہیں رہا، کوئی عزت نہیں رہی۔ زبان ہے تو کھلتی ہے، پرواہ نہیں ہے کسی کی عزت خاک میں مل رہی ہے، کوئی معزز انسان ہے، کوئی بزرگ ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر اعتبار سے اس کو ذلیل کرنا ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی لفظ منہ پہ آ سکتے ہیں اس کے گلے پہ کہی جا سکتے ہیں، اور یہ عام سا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ کیا عزت ہے ہماری؟ کیا ملتی ہے ہمیں عزت؟ دین اتنی بات ضرور سمجھاتا ہے کہ اس زبان کی ضمانت آپ مجھے دیجئے، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آج اس زبان کی ضمانت ہم خود نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء جنہوں نے زبان کھولی اگر کسی کے خلاف، تو اللہ نے ان کو بھی دنیا میں ذلیل کیا، اور وہ عام ایک مسلمان جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، کچھ نہیں کہا، اللہ نے اس کو دنیا میں عزت دے دی۔ یہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، حالات ہمارے کچھ ایسے ہو گئے کہ ہر شخص آپے سے باہر ہے، غصے میں ہے، دوسرے سے بدظن ہے، بدگمان ہے۔ یہ جو شکل بن رہی ہے یہ کیا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر وہ تمہیں سزا دینا چاہے کسی بھی طریقے سے، زمین کو ہلا دے، آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش برسا دے، اتنے بے خوف کیوں ہونے کی ضرورت ہے؟ کیوں غلطیاں کرتے ہو ایسے؟ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارے، اور حق یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ چھین لینا، حق یہ بھی ہے کہ اس کی عزت نہ کرنا، اس کو احترام نہ دینا، اس کو گالی گلوچ سے نوازنا، اس کی غیبت کرنا، اس پر غصے کا اظہار کرنا، اس کو معاف نہ کرنا، یہ اس کے حق ہے، وہ انسان ہے۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر غلطی کو، اور نہ صرف ایک غلطی کو بلکہ بہت ساری غلطیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے پر الزام لگا کے فوج در فوج جمع کر لیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں آئیے۔ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ سچ جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے اور جھوٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب حقوق غصب ہو رہے ہیں، غصب۔ دین ان تمام چیزوں پر کنٹرول صرف ایک وجہ سے کرتا ہے، صرف ایک بنیاد پہ۔ وہ صرف بنیاد یہی ہے، سمجھایا ہے کہ انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں، برادریوں میں، قبائل میں تقسیم کر دیا۔ یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو کہ فلاں اس برادری کا ہے، فلاں اس قوم کا ہے، فلاں اس قبیلے کا ہے، بس اتنا۔ اس میں فخر نہیں کرنا، سب انسان ہیں ہم، سب آدم کی اولاد ہیں، کسی کو کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، یا اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر ہے تو کس کی بنیاد پر؟ تقوی، تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو اللہ کے نزدیک تم میں انتہائی معزز وہ شخص ہے جس کا اللہ خود احترام کرتا ہے، اور یہ احترام اس بندے کا حق ہے جو اللہ اس کو خود دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، وہ اللہ کی تعلیمات کو اپنا رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ میں نے کوئی ایسے لفظ کہہ دیے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں، انسان کے انسان پر کتنے حقوق ہیں؟ بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ لیکن ان تمام حقوق کو ایک طرف رکھ کے آدمی پھر بھی کہے کہ میں، یا ان کو اپنا کے، یا ایک طرف رکھ کے آدمی کس طرح اپنے اور غلط آدمی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے؟ وہ صرف تقویٰ ہے، تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں انتہائی معزز وہ شخص ہے اللہ کے ہاں جو متقی انسان ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے متقی انسان کی عزت کی ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب تھا، اجنبی تھا، بھدا انسان تھا، خوبصورت نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی عزت کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا ہے، کیا عزت کی اللہ تعالیٰ نے، پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں تھوڑا سا۔ سیدنا صہیب ہیں، سلمان ہیں، سلمان، اتنی عزت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بزرگی کو دیکھ کے اور ان کی قربانیوں کو سن کے اور ان کی لائلٹی اور اخلاص کو دیکھ کے، اور انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو کفر سے نکال کے اسلام کی طرف انتہائی اخلاص کے ساتھ منتقل کیا، اس کو دیکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام صحابہ کرام کو یہ سمجھاتے ہیں، سنو سلمان منا اہل البیت، سنو سلمان آج کے بعد ہم اہل بیت میں شامل ہے، اس کو وہ مقام دینا ہے جس طرح تم مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میری بیویوں کو دیتے ہو، اسی طرح سلمان کو بھی تم نے دینا ہے۔ کتنا بڑا حق ہے، ایک اجنبی مسافر جو فارس سے چلتا بکتا بکاتا مدینہ مکہ پہنچتا ہے اور وہاں بھی بکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی جہاں دعا کرتے ہیں، اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اس کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مادی ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہودی کے شکنجے سے آزاد ہوتا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ میں بڑی آزادی کے ساتھ وہ یوں رہتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلمان و منا اہل البیت۔ کتنے رائٹس ہیں، کتنا خیال ہے جو دین کر رہا ہے، کتنا بڑا مقام ہے رضی اللہ عنہ. صہیب رومی ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے. زید ابن ثابت, زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ, نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منہ بولے بیٹھے غلام. یہ اسلام پر بڑا غلط الزام ہے کہ اسلام نے غلامی کو رواج دیا اور اسلام نے تلوار کے زور سے اپنی حکمرانی کی. ایسا مسئلہ نہیں ہے. حقیقت میں دنیا کی یہ 1500 سالہ تاریخی دوسروں کو بھی پڑھ لیجئے اور انصاف کے ساتھ مسلمانوں کی بھی تاریخ پڑھیے, آپ کو خود نظر آئے گا یہ سب جھوٹ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, اور اپنے ہی مسلمانوں کو متنفر کیا جا رہا ہے. اور ہم مسلمان قائل ہیں, انہی کو پڑھتے ہیں, انہی کو سنتے ہیں اور انہی سے متاثر ہیں, جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. دین ہمیں جو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پہ تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے ہو, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. حقیقت خدا خوفی ہوگی تو دوسرے کا احساس ہوگا, خدا خوفی ہوگی تو میں اپنے والد کا بھی کہا مانوں گا, اگر خدا خوفی نہیں ہے تو میں اپنے والد کا نافرمان بھی بن سکتا ہوں اور نافرمان اولادوں میں شامل ہو سکتا ہوں. خدا خوفی ہوگی تو میں ایک بہترین شوہر بھی بن سکتا ہوں اور اپنی بیوی کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ادا کر سکتا ہوں. خدا خوفی ہوگی تو میں کسی جگہ بھی اگر ملازمت کرتا ہوں تو میں اپنی ملازمت کا حق ادا کروں گا, وہاں کسی قسم کی بےایمانی نہیں کروں گا. رائٹس غصب ہوتے ہیں اس صورت میں جب اللہ کا خوف نہ ہو. یہ دنیا کے قانون کوئی اثر نہیں کرتے لوگوں پر, ذرا قانون ڈھیلا ہو تو دیکھیے دلوں کے اندر, جو دلوں کے اندر جو یعنی حسد نہیں, کینہ نہیں, بغض نہیں, جو بے ایمانی بیٹھی ہوئی ہے وہ کس طرح کھل کے سامنے آتی ہے. لوگ اپنے اخلاق کو ایک طرف کر دیتے ہیں, ہیومن رائٹس کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور درندے بن جاتے ہیں, جس طرح ان کا دل چاہتا ہے وہ پھر کر ڈالتے ہیں. یہ موجودہ تاریخ, مہذب دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور یہ ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کا خوف ہو تو لوگ گھروں میں آرام سے سوتے ہیں, وہاں کسی کو کسی کا خطرہ نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہوتا. آج حقیقت یہی ہے, بڑی خوبصورت کوٹھیاں ہیں, بہت خوبصورت مکانات ہیں, لیکن اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی میں بغیر کسی گارڈ کے خوف زدہ بیٹھا ہوں. یہ کیا ہے, یہ کون سا خوف ہے جو میرے دل میں اللہ نے بٹھا دیا ہے؟ یہ ایک عذاب ہے, عذاب. وَيُزِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, کہ اللہ چاہے تو تمہیں ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ بھی چکھا دے. یہ وہ صورت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. جب حقوق غصب کیے جائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم پبلک کو, دوسروں کو مشتعل کر دیں گے اور وہ اٹھے گا, وہ اپنے حقوق لینا چاہے گا, جس طریقے سے بھی اس نے لینے ہیں وہ لے رہا. لیکن حقوق دیجئے, اپنا فرض ادا کیجئے, اور اپنا فرض اسی طرح ہی ادا ہوتا ہے کہ خدا خوفی ہو تو, خدا خوفی ہو تو. صورتحال ہماری کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہر شخص پریشان ہے, وہ چاہتا ہے میں نیکی کروں لیکن کیسے کروں, خیر لاؤں کیسے لاؤں, اچھا بنوں کیسے بنوں. خود بندہ ہے, دوسرے صحیح نہیں ہیں, دوسرے صحیح ہیں تو میں غلط ہوں. کس پر اعتماد کیا جائے, کس پر نہ کیا جائے, آج یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بدزن بھی ہیں, حاسد بھی ہیں, غیبتیں بھی کرتے ہیں, حقوق بھی غصب کرتے ہیں. ان تمام کا ازالہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ دین کی یہ اہم بات بندہ اپنے دل میں بٹھا دے کہ خدا خوفی, تقوی. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اس وقت اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے. اور واقعی وہ غلطی ہوتی ہے. حسد ایک غلطی ہے, غیبت ایک غلطی ہے, اور اسی طرح بغض یہ بھی ایک غلطی ہے, گناہ ہے. بندہ اس موقع پر اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا یا کیوں کرنا چاہتا ہوں, اور میری نیت کیا ہے, کس وجہ سے میں کر رہا ہوں, اور اگر یہ کر رہا ہوں غلط ہے تو اس وقت اتنا دل میں بات اپنی بٹھا لے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو نہیں, اپنے آپ کو نہیں, اپنے نفس کو نہیں, اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. بس اتنی سی بات ہے سمجھانے کی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اصلاح ہو جائے گی بندے کی اپنی, کسی کا حق نہیں مارے گا, دوسرے کو حق دے گا, اپنا فرض ادا کرے گا صحیح, اور دل کے اندر ایک قرار اور سکون ہوگا کہ بندہ واقعی محسوس کرے گا کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص کوئی غلط کام کرتے دوران اگر کھڑا ہو کے یہ سوچے کہ یہ غلط کام ہے اور اس غلط کام کی وجہ سے کل کو مجھے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا جواب دینا پڑے گا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں, اور وہ پرے ہٹ جاتا ہے اسی ڈر سے, اور پھر اپنے نفس کو, اس کے اندر امڈی ہوئی خواہش کو وہ ایک طرف کر دیتا ہے کہ نہیں اس کا کہنا ماننا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, یقین مانو کہ جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے اور کچھ نہیں. کتنی بڑی چیز ہے, اللہ کے وعدوں پر یقین کیجئے. وہ جو کہتا ہے اس کی بات سچی ہوتی ہے, اس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. لیکن ہمیں اپنے ارد گرد کی باتیں, اپنی باتیں بڑی سچی نظر آتی ہیں, لیکن اس کا انجام ہم نہیں جانتے کہ کتنا برا انجام ہو رہا ہے, کہاں ہم جا رہے ہیں. دنیا کی کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے, بظاہر قانون نافذ ہے وہاں, لیکن حقوق اگر غصب ہوتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. یا ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ہم خود کرتے ہیں, اور پھر ان لوگوں کے صف میں بھی جا کھڑے ہوتے ہیں جو خود اسی قسم کے بے ایمان ہیں, جو دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے, کچھ تو سمجھ. انسانیت نام کی تھوڑی سی چیز ہونی چاہیے, اور دین اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے, اسی کا خیال دلاتا ہے کہ بھلا انسان اگر صرف اس آیت کو ذہن میں رکھے کہ ہم سب انسان ہیں, آدم کی اولاد ہیں, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہم ہیں, جس کا رائٹ ہے اس کو دیا جائے اور جس کا فرض ہے وہ ادا کرے, بس اتنی سی بات ہے. آج ہم حقوق لینے کی بات کرتے ہیں لیکن فرض ادا کرنے کی بات نہیں کرتے کہ میرا مجھ پر کیا فرض تھا, میں نے کیا فرض ادا کیا. اپنی طرف میں نہیں دیکھتا, میں دوسرے کی طرف دیکھتا ہوں کہ اس نے میرا حق غصب کیا ہے یا فلاں کا حق غصب کیا ہے, صرف اس کو ذلیل کرنے کے لیے, نیچا دکھانے کے لیے یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہیں, مگر کوئی اپنی طرف نہیں دیکھتا کہ میرا بھی ایک فرض بنتا تھا, میں نے اس فرض کو ادا کیا یا نہیں. بس دنیا میں یہی نعرے ہیں, آپ حقوق لیجئے اور اپنا فرض کی کوئی بات نہیں کرتا کہ فرض بھی ادا کیجئے. فرض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہماری یہی تو حالت ہے, قوم کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے, بھانت بھانت کی بولیاں ہیں, عجیب و غریب قسم کی فلسفی پیش کی جا رہی ہے قوم کی رہنمائی کے لیے, اور قیادت کے جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا قائد سمجھتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ قوم کی بھلائی کس میں ہے, اس کی رہنمائی کس میں ہے, وہ کوئی نہیں دیکھتا. 65 سالوں سے یہ قوم پس رہی ہے, اور صرف لیڈرشپ کی وجہ سے. ایک آتا ہے وہ کچھ بناتا ہے, دوسرا آتا ہے اس کو اکھاڑتا ہے, اور اس کی جگہ کو وہ نئی شے بنانا شروع کر دیتا ہے. تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے دونوں غلط تھے, نیا کام کیجئے. بس یہی بناؤ, اکھاڑ پچھاڑ, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا فرض ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ دوسروں کے حقوق کتنے غصب ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت 13 سالہ مکی زندگی ہمیں اتنا ضرور باور کراتی ہے کہ دشمن اور اس کی زبان اور اس کا سلوک 13 سال کے عرصے میں ان کا کیا رہا، اور اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلوک، آپ کی زبان اور آپ کی محبت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رہی. آج مخالفین کو، آپ کے دور کے مخالفین بھی جو تھے، ہجرت کرنے کے بعد کہیں یہ پروپیگنڈا نہیں کر سکے یہ رسول ہے، ہم نے ان کو یہ پیسے دے رکھے تھے، لے کے نکل گئے. جبکہ اللہ کے رسول کو یہ فکر ہے، ہجرت سے پہلے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ علی یہ کچھ ہم مانتے ہیں، یہ لوگوں نے مجھے دے رکھی، اور لوگ بھی وہ ہیں جو مخالف ہیں، آپ کی مخالفت بھی اور آپ کو امین بھی سمجھتے ہیں، اور عین اس موقع پر جبکہ انہوں نے ایکا کر لیا کہ آپ کو ختم کرنا ہے، آپ کو اپنی ذات کی فکر کم ہے، ان حقوق کی ادائیگی کی فکر زیادہ ہے. اور آپ اس موقع پر بطور خاص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، علی یہ امانتیں ہیں، میں نکل رہا ہوں، تم صبح ان امانتوں کو ادا کر کے مدینہ چلے آنا. مدینہ چلے آنا، یہ لفظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے خوف کر گئے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا مدینہ چلے آنا، تو میرا اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں آرام سے سوتا ہوں. اور آرام کی نیند وہ سوئے، اور صبح ہوئی انہوں نے امانتیں تقسیم کیں اور مکہ سے نکل کے مدینہ چلے گئے. عین اس موقع پر دوسروں کے حقوق کا آپ کو اس قدر خیال ہے، قرآن مجید ہو، آپ کی سیرت ہو، اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں. یہ سب حقوق، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ اس صورت میں ادا ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے دلوں میں خدا خوفی ہو، بس اور کچھ بھی نہیں. کوئی حل نہیں ہے اس کا، کوئی قانون نہیں، کوئی چیک نہیں، کوئی اوپر باس نہیں. سب سے بڑا باس اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے دیے ہوئے فرائض ہیں، جن کو ہم سمجھیں ان کو ادا کریں، انشاءاللہ اگر دنیا میں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا تو کل قیامت کو اللہ نے ضرور دینا ہے. یہ اصل ضرورت ہے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.